أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق
کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ جب تمہارا پروردگار ملائکہ کو وحی کر رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، لہٰذا تم صاحبان ایمان کو ثبات قدم عطا کرو، میں عنقریب کفار کے دلوں میں رعب پیدا کر دوں گا، لہٰذا تم کفار کی گردن کو مار دو اور ان کی تمام انگلیوں کو پور پور کاٹ دو۔ یہ اس لیے ہے کہ ان لوگوں نے خدا اور رسول کی مخالفت کی ہے، اور جو خدا اور رسول کی مخالفت کرے گا تو خدا اس کے لیے سخت عذاب کرنے والا ہے۔ یہ تو دنیا کی سزا ہے جسے یہاں چکھو، اور اس کے بعد کافروں کے لیے جہنم کا عذاب بھی ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی آج کی نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہے مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، تین چیزیں ایمان کی نشانی ہیں: تنگ دستی کے وقت بخشش کرنا، دانشوروں کو سلام کرنا، اور ہمیشہ عدل و انصاف کی پاسداری کرنا۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اکثر لوگ جو جہنم میں داخل ہوں گے وہ تکبر کرنے والے ہوں گے۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ آل عمران کی 26 سے 27 تک کی آیات، قاری تھے جناب حبیب اللہ پور احمدی۔ سامعین، ہماری یہ نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، علم سیکھو کیونکہ علم ہی مومن کا حقیقی دوست ہے، بردباری اس کی وزیر، عقل اس کی رہنما اور عمل اس کا سرپرست ہے۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرمائیں۔ عزیز سامعین، ہماری صبح کی نشریات میں آپ عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے، پھر آپ سماعت فرمائیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نعت کے بعد آپ پروگرام ہے رمضان المبارک کا خصوصی پروگرام رمضان ماہ غفران سماعت فرمائیں گے، اور پھر آپ سماعت فرمائیں گے پروگرام صبح امید۔ آخر میں آج کی مخصوص دعا اور اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، مومن کا مشغلہ راتوں کو عبادت کرنا ہے اور اس کی عزت لوگوں سے بے نیازی ہے۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ تو سامعین لیجیے، اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے عالمی خبریں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سب سے پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ دمشق میں ایرانی سفارت خانے پر صہیونی حکومت کے فضائی حملے پر سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس، صہیونی جارحیت کی مذمت۔ سلامتی کونسل کی فوری جنگ بندی کی قرارداد کے باوجود غزہ پر صہیونی حکومت کے حملے جاری، تازہ حملوں میں تقریباً 63 فلسطینی شہید، 80 سے زائد زخمی۔ پاکستان میں ججوں کو دھمکی آمیز خطوط ملنے کا سلسلہ جاری۔ اور ہندوستان میں پارلیمانی انتخابات کی تیاری، الیکشن کمیشن نے امن و امان کے جائزے کے لیے ریاستوں کی پولیس اور سیکیورٹی اداروں کی میٹنگ طلب کر لی۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ عالمی برادری نے بیک آواز دمشق میں اسلامی جمہوریہ ایران کے کونسلر شعبے پر صہیونی حکومت کے دہشت گردانہ حملے کی مذمت کی ہے اور اسے بین الاقوامی قوانین، اقوام متحدہ کے منشور اور شام کے اقتدار اعلی کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ اقوام متحدہ میں ایران کی سفیر نے سلامتی کونسل کے اجلاس میں شام میں ایران کے کونسلر شعبے پر اسرائیلی حملے سمیت اسرائیل کے بزدلانہ دہشت گردانہ حملوں اور ہولناک جرائم کے بارے میں خبردار کیا اور کہا کہ صہیونی حکومت کا یہ مذموم اقدام علاقے میں کشیدگی میں اضافے پر منتج ہو سکتا ہے اور دیگر ملکوں کے درمیان جنگ کی چنگاری بھڑکا سکتا ہے۔ زہرا ارشادی نے سلامتی کونسل میں منعقدہ اس اجلاس میں کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران صہیونی حکومت کے ہولناک جرائم اور بزدلانہ دہشت گردانہ حملوں کی سختی سے مذمت کرتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ اسرائیلی حکومت نے اقوام متحدہ کے منشور، بین الاقوامی قوانین، شام کے اقتدار اعلی اور اس کی خود مختاری اور عرضی سالمیت کی کھلی خلاف ورزی کی ہے۔ اقوام متحدہ میں ایران کی سفیر نے کہا کہ اسرائیل کی پیر کی جارحیت جارحیت سے بڑھ کر ہے۔ سلامتی کونسل کے اجلاس میں اقوام متحدہ میں روس کے سفیر و مندوب نے بھی دمشق میں ایران کے کونسلر سیکشن پر اسرائیل کے حملے اور اسی طرح شام میں اسرائیلی فوج کے حملوں کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ اس طرح کے اقدامات علاقے میں جنگ کا دائرہ بڑھنے کا باعث ہوں گے۔ اقوام متحدہ میں چین کے ڈپٹی ایمبیسیڈر نے سلامتی کونسل کے اجلاس میں کہا کہ اسرائیل کا اقدام شام کی عرضی سالمیت کی خلاف ورزی ہے اور چین گزشتہ روز کے اقدام کی بھرپور مذمت کرتا ہے۔ اقوام متحدہ میں الجزائر کے سفیر نے سلامتی کونسل کے اس اجلاس میں دمشق میں اسلامی جمہوریہ ایران کے کونسلر سیکشن پر اسرائیل کے حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کی. اقوام متحدہ میں برطانیہ کے ڈپٹی ایمبیسیڈر جیمز کاریوکیو کی سلامتی کونسل کے اجلاس میں صہیونی حکومت کے اس جارحانہ اقدام کی مذمت کیے بغیر دعویٰ کیا کہ لندن کو مشرق وسطی میں کشیدگی بڑھنے کے سلسلے میں تشویش ہے. اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس میں اقوام متحدہ میں سوئٹزرلینڈ کے سفیر نے دمشق میں ایرانی کونسلر سیکشن پر اسرائیل کے حملے کی مذمت کرتے ہوئے جنگ بندی سے متعلق سلامتی کونسل کی قراردادوں کی پابندی کا مطالبہ کیا. دمشق میں ایران کے کونسلر سیکشن پر صہیونی حکومت کے دہشت گردانہ حملے میں شہید ہونے والے 7 فوجی مبصرین کی حضرت رقیہ سلام اللہ علیہ کے حرم میں تشییع جنازہ انجام پائی. شہدا کے جلوس جنازہ کے شرکا نے سامراجی و صہیونی محاذ کی شکست تک شہدا کی راہ پر گامزن رہنے پر زور دیا. جلوس جنازہ کے شرکا نے عہد کیا کہ وہ پاسبان حرم شہدا کے پاک خون کو ہرگز رائے گا نہیں جانے دیں گے. شہدا کے جلوس جنازہ کے شرکا نے تاکید کی کہ صہیونی دشمن بیچارگی و درماندگی میں جرائم کا ارتکاب کر رہا ہے کیونکہ وہ غزہ کے دلدل میں پھنس گیا ہے اور فرار کا راستہ تلاش کر رہا ہے. غزہ کے مختلف علاقوں پر قاصر صہیونی حکومت کے وحشیانہ حملوں کا سلسلہ بدستور جاری ہے. فلسطینی ذرائع کے حوالے سے موصولہ رپورٹ کے مطابق غزہ کے مختلف علاقوں پر ہونے والے حملوں میں مزید 63 فلسطینی شہید اور 83 زخمی ہو گئے. غزہ میں فلسطین کے محکمہ صحت نے اپنے تازہ اعداد و شمار میں بتایا ہے کہ 7 اکتوبر 2023 سے غزہ پر غاصب صہیونی حکومت کے حملوں میں شہید ہونے والوں کی تعداد 32,975 اور زخمیوں کی تعداد 75,573 ہو گئی ہے. یاد رہے کہ غاصب صہیونی حکومت نے غزہ کے مختلف علاقوں پر ایسی حالت میں وحشیانہ حملے جاری رکھے ہیں کہ گزشتہ 25 مارچ کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے غزہ میں فوری جنگ بندی کی قرارداد پاس کی تھی. غاصب صہیونی حکومت نے غزہ کے مختلف علاقوں کے ساتھ ساتھ غرب اردن کے مختلف علاقوں کو بھی وحشیانہ جارحیت کا نشانہ بنایا. فلسطینی ذرائع نے خبر دی ہے کہ غاصب صہیونی حکومت کے جارح فوجیوں نے بدھ کو غرب اردن میں توباس کے علاقے الفارعا کیمپ پر حملہ کیا. صہیونی فوجیوں نے شہر نابلس اور المعارجین کی رہائشی عمارت پر بھی حملہ کیا. صہیونی فوجیوں نے رام اللہ کے مغرب میں واقع بیتونیا البالوا اور المصائف کو بھی جارحیت کا نشانہ بنایا. پاکستان میں ججوں کو دھمکی آمیز خطوط ملنے کا سلسلہ جاری ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ اور لاہور ہائی کورٹ کے ججوں کے بعد اب چیف جسٹس کو بھی دھمکی آمیز خطوط ملے ہیں. پاکستانی میڈیا ذرائع کے مطابق چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس غازی فائز عیسیٰ کو بھی دھمکی آمیز خط موصول ہو گیا ہے. ذرائع کے مطابق چیف جسٹس کے علاوہ 3 سپریم کورٹ کے ججز کو بھی دھمکی آمیز خط موصول ہوئے ہیں. ذرائع کا کہنا ہے کہ جسٹس اتھر اللہ، جسٹس جمال مندوخیل اور جسٹس امین الدین کو خط موصول ہوئے. 4 خط 1 اپریل کو سپریم کورٹ میں موصول ہوئے. لاہور ہائی کورٹ کے 4 ججز کو بھی دھمکی آمیز خطوط موصول ہوئے. ذرائع کے مطابق 4 خطوط میں پاؤڈر پایا گیا اور دھمکی آمیز شکل بنی ہوئی تھیں. خطوط کو کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کے حوالے کر دیا گیا ہے. ذرائع کا بتانا ہے کہ سینئر ترین جج جسٹس منصور علی شاہ کو بھی خط موصول ہوا ہے. ذرائع کے مطابق اسلام آباد پولیس نے سپریم کورٹ کے ججز کو ملے خطوط کا الگ سے مقدمہ درج کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور یہ مقدمہ تھانہ CTD میں درج کیا جائے گا. یاد رہے کہ گزشتہ روز اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سمیت 8 ججوں کے نام دھمکی آمیز مشکوک خطوط موصول ہوئے تھے. رپورٹ کے مطابق ان خطوط کے اندر مشکوک پاؤڈر تھا اور خط میں مختلف قسم کی دھمکیاں لکھی ہوئی تھیں. یہ خبریں آپ ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے سماعت فرما رہے ہیں. ہندوستان میں الیکشن کمیشن نے انتخابات کے تعلق سے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی میٹنگ طلب کر لی ہے۔ نئی دہلی سے موصولہ رپورٹ کے مطابق الیکشن کمیشن نے عام انتخابات کے دوران امن و امان کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے بدھ کو سبھی ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کی پولیس اور قانون نافذ کرنے والے دیگر اداروں کی میٹنگ طلب کر لی ہے۔ ہندوستان کے الیکشن کمیشن کے ایک عہدیدار نے بتایا کہ اس میٹنگ کا مقصد انتخابات کے دوران امن و امان کو برقرار رکھنے اور ہر قسم کی غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام کا جائزہ لینا ہے۔ مذکورہ عہدیدار نے بتایا کہ کمیشن کے اراکین آج سے ریاستوں کے دورے بھی شروع کر رہے ہیں۔ ہندوستان کے الیکشن کمیشن نے انتخابات پر اثر انداز ہونے والی کسی بھی چیز یا رقم کی تقسیم پر پابندی لگا دی ہے اور اعلان کر دیا ہے کہ اس قسم کی ہر سرگرمی غیر قانونی اور ان چیزوں اور رقوم کو ضبط کر لیا جائے گا۔ قابل ذکر ہے کہ ہندوستان میں الیکشن کمیشن نے 19 اپریل سے 1 جون تک 7 مرحلوں پر مشتمل پارلیمانی انتخابات کا اعلان کر رکھا ہے۔ ہندوستانی پارلیمنٹ کے ایوان زیرین لوک سبھا کی 543 نشستوں کے لیے انتخابات کے نتائج کا اعلان 4 جون کو کیا جائے گا۔ یورپی یونین کے خارجہ امور کے سربراہ جوزف بورل نے ایک بیان میں کہا ہے کہ جنگ یوکرائن میں یورپ شامل نہیں ہے اور یہ صورتحال تبدیل بھی نہیں ہوگی، تاہم انہوں نے کہا کہ یورپی یونین دفاعی صلاحیت کی تقویت کی خواہاں ہے۔ انہوں نے کہا کہ مشرقی یورپ میں جنگ جاری ہے اور ایسا نہیں لگتا کہ یہ جنگ جلدی ختم ہوگی۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ تو سامعین لیجیے، آپ سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
جو لے کے شفاعت کا یقین نکلے تھے گھر سے، شفاعت کا جو لے کے شفاعت کا یقین نکلے تھے گھر سے، تصویر کرم بن کے اٹھے ہیں تیرے در سے، تصویر کرم بن کے اٹھے ہیں تیرے در سے۔ نظر سے دیکھا ہے جسے تم نے محبت کی نظر سے دیکھا ہے، جسے تم نے محبت کی نظر سے حشر تلیں گے رحمتی سے دھل کر تیری یادوں سے میرے عشق جو برسے
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز اور سامعین اب پیش خدمت ہے رمضان المبارک کا خصوصی پروگرام رمضان ماہ غفران
شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان
رمضان
ماہ غفران
رمضان رمضان یا شهر الغفران رمضان رمضان یا شهر الغفران
سامعین پروگرام رمضان ماہ غفران کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں طہار شمیم اور رباب منصوری کا سلام قبول کیجیے. امید ہے کہ ہمارا آج کا پروگرام بھی آپ کی توجہ کا باعث بنے گا.
آیات کی رمجھم میں قرآن کی تلاوت ہے کونین کی ہر ایک شے مصروف عبادت ہے کرتی ہے فضا اعلان رمضان 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 ہے رحمان 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 ہے رمضان
رمضان رمضان رمضان ہے رحمان 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 ہے رمضان
محراب سے منبر سے برکھا ہے درودوں کی تسبیح خدا لب پر جاری ہے رسولوں کی شاخوں پہ پرندے بھی دریاؤں کی موجیں بھی سجدے میں جھکا کے سر مہتاب کی آنکھیں بھی کہتی ہے یا سبحان رمضان 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 ہے رحمان ایمان 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 ہے رمضان
رمضان رمضان رمضان ہے رحمان ایمان 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 ہے رمضان
سامعین پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں ماہ مبارک کے 24ویں دن کی دعا اور اس کے ترجمے کے ساتھ
اللہم صل علی محمد و آل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم إني أسألك فيه ما يرضيك وأعوذ بك مما يؤذيني وأسألك التوفيق فيهم لأن أطيعك ولم أعصيك يا جواد السائلين برحمتك يا أرحم الراحمين.
خدایا آج کے دن ہم تجھ سے وہی چاہتے ہیں جس میں تیری رضا و خوشنودی ہو. ہم پوری طرح تیری پناہ میں ہیں اور جو کچھ بھی تجھے ناپسند ہے اسے نجات کے طالب ہیں. اے تمام مسائلوں کا دامن مراد بخشش و عطا سے بھر دینے والے, ہم تجھ سے ہی طاعت و بندگی کی توفیق اور ترک گناہ کی قوت طلب کرتے ہیں کہ پوری طرح تیرے مطیع رہیں اور تیری کوئی نافرمانی سرزد نہ ہو.
يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم.
رمضان رحمت الہی کا جھونکا ہے. بہت سے لوگ اس حقیقت سے بخوبی واقف ہیں کہ رمضان کے مقدس مہینے کے بغیر زندگی بے روح ہے. اگر رمضان جیسے روحانی مواقع نہ ہوں تو گناہوں کی الغار سے ہمارے دل سیاہ ہو جائیں. لیکن جب رمضان ہماری زندگی کی گلیوں سے گزرتا ہے تو لگتا ہے جیسے ہمارے دلوں کے صحراؤں پر صاف ستھری بارش برس رہی ہے.
رمضان کو عبادت اور بندگی کا مہینہ کہا گیا ہے اور عبادت ہی ہماری تخلیق کا فلسفہ ہے. رمضان اس عظیم رب کی عبادت کا مظہر ہے جو پوری کائنات کا خالق اور پروردگار ہے. اسلام میں اس عبادت کا مظہر نماز ہے. دن بھر میں ہم پر نماز پنجگانہ واجب ہے. ان تمام نمازوں میں ہم سورہ حمد پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, ایاک نعبد و ایاک نستعین. آخری آیت جو میں نے پڑھی, اس پر غور کریں. اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کا ذکر اپنی ذات سے مدد طلب کرنے کے ساتھ کیا ہے. یا ممکن نہیں کہ کوئی شخص حقیقی معنوں میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہو اور صرف اس کو عبادت کے لائق سمجھے, لیکن مشکلات اور پریشانیوں میں کسی دوسرے سے مدد طلب کرے. کسی اور سے مدد مانگنے کا مطلب خدا کے سوا کسی دوسرے کے آگے ہاتھ پھیلانا ہے, اور اس کے معنی عبادت ناقص ہونے کے علاوہ کچھ نہیں. جو شخص خدا واحد کی ربوبیت پر ایمان رکھتا ہے وہ صرف اس سے مدد مانگتا ہے اور اپنے تمام معاملات کو خدا واحد کے سپرد کرتا ہے اور اپنے تمام امور میں صرف اسی پر توکل کرتا ہے.
سامن, خدا غیور ہے, یعنی وہ اپنے سوا کسی دوسرے کو اپنا شریک قرار نہیں دیتا ہے. اور جس بندے نے خدا کے سوا کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلایا تو حقیقت میں اس نے دوسرے کو اپنی ضرورتوں کے پورا کرنے پر قادر سمجھا. اگر وہ دوسرے کو قادر سمجھتے ہوئے خداوند عالم کی قدرت سے غافل ہو جائے تو اس نے دوسرے کو خداوند عالم کا ہم پلہ قرار دیا. جبکہ قرآن کریم نے اس بات کی تاکید کی ہے کہ خدا اپنے بندوں کے امور کی تدبیر کے لیے کافی ہے اور انہیں غیر خدا کی کوئی ضرورت نہیں. سورہ زمر کی آیت نمبر 36 میں ارشاد ہوتا ہے, الیس اللہ بکاف عبدہ, کیا خدا اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے.
جو بندہ اپنے امور کی انجام دہی میں خدا پر توکل نہیں کرتا تو حقیقت میں اس کا ایمان ناقص ہوتا ہے. اسی وجہ سے وہ خداوند عالم کی غیرت کو نظر انداز کر دیتا ہے یا اسے بھول چکا ہوتا ہے. ہم میں سے بہت سے ایسے افراد ان باتوں سے آگاہ ہیں, لیکن جب عمل کا وقت آتا ہے تو اپنے اس علم پر ہم توجہ نہیں دیتے. لیکن ہمیں جان لینا چاہیے کہ جس علم پر عمل نہ ہو تو در حقیقت وہ علم نہیں ہوتا. ایسے علم کا نہ صرف ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا بلکہ زیادہ نقصان کا سبب بنتا ہے, کیونکہ علم کی وجہ سے ذمہ داری عائد ہوتی ہے. جو شخص جانتے ہوئے ایسا کرتا ہے اس شخص کی نسبت زیادہ گناہگار ہوتا ہے جو نہ جانتے ہوئے ایسا کرتا ہے.
اس علم کو عمل سے قریب کرنے کے لیے ہم دوبارہ سورہ حمد کی جانب لوٹتے ہیں. اس سورہ میں ہم ایاک نعبد و ایاک نستعین کہنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کو اس کے خوبصورت ناموں کے ساتھ پکارتے ہوئے کہتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریف اللہ کے لیے ہے جو عالمین کا پالنے والا ہے، الرحمن الرحیم، وہ عظیم اور دائمی رحمتوں والا ہے، مالک یوم الدین، روز قیامت کا مالک و مختار ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صحیح معرفت اور اس کی لامتناہی قدرت کا تصور ایک ایسی عبادت کا راستہ ہموار کرتا ہے جو اس کی ذات کے شایان شان ہے، اور ایسا بندہ کبھی بھی خدا کے سوا کسی دوسرے کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، اور وہ خدا کے سوا کسی اور پر توکل بھی نہیں کرتا ہے۔ جو انسان نہ صرف بندوں کی تخلیق بلکہ ان کے گزشتہ اور آئندہ کے امور کی تدبیر بھی خدا سے متعلق ہی جانتا ہے، خدا کی قدرت کو مادی وسائل تک محدود نہیں جانتا، اسے ان تمام امور سے بالاتر سمجھتا ہے، اور کوئی بھی کام کرتے وقت اپنے اس علم کی جانب متوجہ ہوتا ہے، تو ایسا بندہ کسی بھی ایسے فرد سے مدد کا طالب نہیں ہوتا ہے جو بجائے خود خداوند عالم کی قدرت کا مقہور ہو۔ ہمیں چاہیے کہ ان شبہ قدر میں کامل اور خالص ایمان کے ساتھ اپنی تقدیر خدا قادر و رحمان کے سپرد کر دیں، اور جو وہ ہمارا مقدر قرار دے اس پر راضی ہوں، اور اس بات پر یقین رکھیں کہ جو کچھ وہ چاہتا ہے وہی سب سے اچھا ہے۔
پروگرام کے اس حصے میں ہم مسافر کے روزے کے احکام بیان کر رہے ہیں۔ اگر کوئی شخص رمضان کے مہینے میں سفر کرے تو جہاں اس کی نماز قصر ہوگی وہاں وہ روزہ بھی نہیں رکھ سکتا، اور وہ جہاں پوری یعنی چار رکعت نماز پڑھے گا تو اس پر روزہ رکھنا واجب ہوگا۔ اگر مسافر کسی جگہ 10 دن رہنے کا ارادہ رکھتا ہو، یا کسی شخص کا پیشہ ہی سفر کرنا ہو، یا اسے وقتاً بوقتاً اس جگہ جانا پڑتا ہو جو شخص اپنے وطن میں نہیں بلکہ کسی دوسرے شہر میں تعلیم حاصل کر رہا ہو، اسے طویل مدت تک وہاں رہنا ہو تو وہ نماز پوری پڑھے گا اور اس پر روزہ رکھنا واجب ہے۔
اگر مسافر ظہر سے پہلے وطن میں داخل ہو جائے یا ایسی جگہ پہنچ جائے جہاں 10 دن ٹھہرنے کا ارادہ رکھتا ہو، تو اگر اس نے روزے کو باطل کرنے والا کوئی کام انجام نہ دیا ہو تو اس پر واجب ہے کہ روزہ رکھے، اور اگر روزے کو باطل کرنے والا کوئی کام انجام دے دیا ہو تو بعد میں اس روزے کی قضا بجا لائے۔ لیکن اگر ظہر کے بعد پہنچا ہو تو وہ اس دن کا روزہ نہیں رکھ سکتا۔ اگرچہ رمضان المبارک میں روزہ نہ رکھنے کے مقصد سے سفر کرنا جائز ہے، لیکن بہتر ہے کہ سفر نہ کیا جائے، سوائے اس کے کہ سفر کسی نیک کام کے لیے ہو یا یہ سفر ضروری ہو۔ مسافر کے احکام کی بحث میں حد ترخص کے مسئلے کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ اگر روزہ دار 8 فرسخ تک کا سفر کرنے کا ارادہ رکھتا ہو اور وہ زوال کے بعد سفر کرے تو اس کا روزہ صحیح ہے، لیکن اگر زوال سے پہلے سفر کرے اور اپنی زندگی گزارنے کی جگہ سے دور ہو جائے تو اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ فاصلہ کس قدر ہے؟ حد ترخص در حقیقت وہ مسافت ہے جس کے بعد سے مسافر کی نماز قصر ہوتی ہے اور وہ روزہ بھی نہیں رکھ سکتا۔ حد ترخص تقریباً شہر سے باہر 4 سے 5 کلومیٹر کا علاقہ ہے جہاں سے شہر کی دیواریں نظر نہیں آتی یا آزان کی آواز سنائی نہیں دیتی۔ اگر کوئی مسافر زوال سے پہلے سفر پر جائے اور حد ترخص تک پہنچ جائے تو پھر اس پر روزہ واجب نہیں ہے، لیکن اہم نقطہ یہ ہے کہ مسافر حد ترخص تک پہنچنے سے پہلے اپنا روزہ باطل نہیں کر سکتا، یعنی اس کے لیے جائز نہیں کہ جب وہ صبح بیدار ہو تو سفر کی نیت سے ناشتہ کر لے۔
آپ سامعین نے یہ خوبصورت آیت تو سنی ہوگی جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا۔ اس دعا میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ وہ اپنے بندے کی دعا قبول کرے گا۔ البتہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات انسان دعا مانگتا ہے لیکن بظاہر اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، تو مفسرین کا کہنا ہے کہ دعا کی قبولیت کا دار و مدار متعدد امور پر ہے، جن میں سے سب سے اہم دعا مانگنے والے کا گناہوں سے پاک ہونا اور دل سے دعا مانگنا ہے۔ علماء کرام کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کی تمام مصلحتوں سے اچھی طرح آگاہ ہے۔ بعض اوقات انسان خیال کرتا ہے کہ جو وہ مانگ رہا ہے اس کے فائدے میں ہے، حالانکہ خداوند عالم جانتا ہے کہ وہ اس بندے کے فائدے میں نہیں بلکہ نقصان میں ہے، اس لیے وہ اس کی دعا فوری طور پر قبول نہیں کرتا، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کا اپنے بندے پر لطف و کرم ہے۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ روزہ دار کی دعا افطار کے وقت مستجاب ہوتی ہے۔
یا حی یا قیوم۔
سامعین، اسی کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین لیجیے اب سماعت فرمائیے پروگرام صبح امید.
صبح امید.
عزیز سامعین، محمد و آل محمد پر درود و سلام. آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں. حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. فرزند رسول حضرت امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں، ہر انسان کی عقل اس کی دوست اور جہالت اس کی دشمن ہوتی ہے. لیجئے سماعت فرمائیے صبح امید۔ سامعین، ظلم ایک ایسا مفہوم ہے جو نہ صرف شرعی لحاظ سے بلکہ عقلی اعتبار سے بھی قابل مذمت ہے، اس لیے کہ اگر ایک شخص کو سرعام بے دردی کے ساتھ مارا جا رہا ہو تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ شخص اچھا کام کر رہا ہے، بلکہ ہر وہ انسان کے جو صاحب عقل ہوگا اور اس کے اندر تھوڑی سی بھی غیرت پائی جائے گی تو اگرچہ ظاہری اعتبار سے نہ صحیح مگر دل سے اس امر کی ضرور ملامت کرے گا، اور اگر کوئی شخص ایسا نہ کرے تو خود اس کا ضمیر اس کی ملامت کرے گا۔ ظالم کی تین علامتیں ہیں: اپنے سے بالا تر پر معصیت کے ذریعے ظلم کرتا ہے، اپنے سے کم تر پر غلبہ اور قہر کے ذریعے ظلم کرتا ہے، اور تیسری علامت یہ ہے کہ ظالم قوم کی حمایت کرتا ہے۔ ظلم کے معنی حق سے تجاوز کرنے اور اپنی حد سے آگے بڑھ جانے کے ہیں، چاہے وہ حد شکنی کسی بھی طرح کی ہو، اور عقلی لحاظ سے خداوند عالم کے بنائے ہوئے قوانین اور اصول و ضوابط کو کہ جو موجودات کے تکامل کے لیے ہیں ان سے انحراف بھی ظلم شمار ہوتا ہے۔ ظلم کے مقابلے میں عدل اور انصاف ہے کہ جس کے معنی ہیں ہر شے کو اس کے مقام پر رکھنا یا ہر شے کو اس کا حق ادا کر دینا۔ یہ بات مسلم ہے کہ ظلم کسی بھی اعتبار سے قابل ستائش اور اچھا نہیں، مگر بحث یہ ہے کہ کون ظلم کی زیادہ مخالفت کرتا ہے۔ یوں تو ہر ایک ہی مدعی مخالف ظلم ہے، لیکن اگر تاریخ انسانیت پر غور کیا جائے اور خاص کر اسلامی نظریات پر غور کیا جائے تو اس سے بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ دین اسلام اور اس کے رہنماؤں نے جتنا ظلم کے خلاف آواز بلند کیا ہے اتنا کسی اور دین و مذہب میں یہ بات دیکھنے کو نہیں ملتی۔ خداوند متعال کی طرف سے آنے والے رہنما کا کمال ہی یہ رہا ہے کہ انہوں نے نہ کسی پر ظلم کیا اور نہ ہی ظلم کو ایک لمحے کے لیے برداشت کیا، اس لیے کہ جو بھیجنے والا ہے اس نے پہلے ہی اعلان کر دیا ہے کہ خدا کسی پر ظلم نہیں کرتا، بلکہ یہ لوگ ہیں جو خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ لہذا جب بھیجنے والا ہر نقص و عیب اور ظلم سے پاک و منزہ ہے تو اب اس کے نمائندے کیسے ظلم کر سکتے ہیں؟ کیونکہ اگر یہ ظلم کریں گے تو بات پھر اس پر آ جائے گی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ اس نے اپنی پاکیزگی کے ساتھ ساتھ اپنے بھیجے ہوئے ہادی و رہنما کو بھی ہر طرح کے عیب و نقص اور ظلم سے مبرہ ہونے کا اعلان کر دیا۔ ارشاد رب العزت ہوتا ہے کہ یہ عہدہ ظالمین تک نہیں پہنچے گا۔ چونکہ ظلم ایک عیب ہے، لہذا الہی منصبدار وہی ہوگا جو ظلم سے پاک و پاکیزہ ہوگا۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام اپنے الہی عہد کا ثبوت پیش کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، خدا گواہ ہے کہ میرے لیے سعدان کی خاردار جھاڑی پر جاگ کر رات گزار دینا یا زنجیروں میں قید ہو کر کھینچا جانا اس امر سے زیادہ عزیز ہے کہ میں روز قیامت پروردگار اور اس کے رسول سے اس عالم میں ملاقات کروں کہ کسی پر ظلم کر چکا ہوں۔ لہٰذا یہ مسلم بات ہے کہ کبھی بھی حق والوں اور باطل کی پیروی کرنے والوں میں میل و ملاپ نہیں ہو سکتا، کیونکہ دونوں میں زمین و آسمان جیسا فرق ہے۔ حق پسند ظالم سے نفرت اور ظلم کو ناپسند کرتا ہے، اور اہل باطل ظلم کو پسند کرتے ہیں، یہ ظلم کو روکنا چاہتے ہیں جبکہ وہ ظلم کو فروغ دینا چاہتے ہیں۔ حق اور باطل ایک دوسرے کی ضد ہیں، جس طرح نور و ظلمت، علم و جہل، رات و دن ایک دوسرے کی ضد ہیں، اور یہ تمام چیزیں باہم جمع نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح عدل و انصاف، حق و حقیقت اور باطل پرست کے نمائندے بھی آپس میں کبھی اتفاق نہیں کر سکتے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، ایمان والو، جو شخص دیکھے کہ ظلم و تعدی پر عمل اور برائیوں کی طرف دعوت دی جا رہی ہے اور دل سے اس کا انکار کر دے تو گویا وہ محفوظ رہ گیا اور بری ہو گیا، اور اگر زبان سے انکار کر دے تو اجر کا حقدار بھی ہو گیا، کہ یہ قلبی انکار سے بہتر صورت ہے۔ اور اگر کوئی شخص تلوار کے ذریعے اس کی روک تھام کرے تاکہ اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے اور ظالمین کی بات پست ہو جائے، تو یہی وہ شخص ہے جس نے ہدایت کے راستے کو پا لیا ہے اور اس کے دل میں یقین کی روشنی پیدا ہو گئی ہے۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ محترم جناب حسن عباس رضوی صاحب شہر اعظم گڑھ یو پی ہندوستان سے لکھتے ہیں کہ ماہ رمضان اور ولادت حضرت معصوم قم سلام اللہ علیہ اور ولادت حضرت امام علی رضا علیہ السلام پر پروگرام سنے، بہت پسند آیا اور بہترین معلومات پر مشتمل تھا، دینی تعلیمات سے آشنائی ہوئی۔ ویسے تمام پروگرام نہایت ہی عمدہ ہوتے ہیں، خدا سے دعا ہے کہ آپ سب کو اچھا رکھے، آمین۔ اور سامعین، محترم حسن عباس رضوی صاحب کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔
قدیم زمانے کی بات ہے، کسی شہر میں ایک بہت ہی کنجوس آدمی رہا کرتا تھا۔ اس کے پاس پیسے تو بہت تھے، لیکن خرچ کرتے ہوئے اس کی جان نکلتی تھی۔ غریبوں بلکہ فقیروں جیسی زندگی گزار رہا تھا۔ وہ ہر وقت اس فکر میں رہتا کہ بس سکے سکے اکٹھے کرتا رہے۔ اس کے پاس پیسے خرچ نہ کرنے کا بہانہ یہ تھا کہ میں غربت اور تنگ دستی میں مبتلا ہو کر کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا چاہتا۔ اس کنجوس آدمی کے بیوی بچے بھی اس سے بہت تنگ تھے اور بڑی تنگی میں زندگی گزارنے پر مجبور تھے۔ وہ جتنا بھی اس سے التماس کرتے اور کہتے کہ بھائی کچھ ہمارے آرام و آسائش کی بھی فکر کرو، اس کے کان پر جوں نہیں رینگتی تھی۔ رات دن اس کا بس ایک ہی کام تھا، پیسے پہ پیسہ جمع کرنا۔ وقت یوں ہی گزرتا رہا۔ ایک رات ہوا یوں کہ آدھی رات کو وہ اٹھا اور چپکے چپکے گھر سے باہر نکل گیا۔ اس کے بڑے بیٹے نے اسے دیکھ لیا کہ باپ بڑی خاموشی کے ساتھ گھر سے باہر گیا ہے۔ وہ بھی دبے پاؤں اس کے پیچھے پیچھے ہو لیا۔ کنجوس آدمی اپنے گھر کے پیچھے ایک ویرانے میں گیا اور پہلے رک کر ادھر ادھر دیکھا کہ کوئی اسے دیکھ تو نہیں رہا۔ جب اسے اطمینان ہو گیا تو اس نے زمین سے ایک لکڑی اٹھائی اور لگا زمین کھودنے۔ اس نے زمین سے کوزا نکالا، پھر اپنی جیب سے کچھ سکے نکال کر اس میں ڈالے اور ڈھکن سے ڈھک کر دوبارہ اسے زمین میں دبا دیا اور مٹی برابر کر دی۔ اس کا بیٹا ایک کونے میں چھپا یہ سارا ماجرا دیکھ رہا تھا۔ بالآخر اسے باپ کے پیسوں کا پتہ چل ہی گیا۔ اس نے اپنے آپ سے کہا، ارے کنجوس اور دنیا کے لالچی، اپنے پیسے اس ویرانے میں لا کر چھپاتا ہے اور ہم سے کہتا ہے، آج تو کچھ کمایا ہی نہیں۔ میری ماں بیچاری تو اکثر بھوکھی رہتی ہے، حالانکہ تم اپنے پیسے یہاں چھپاتے ہو اور تمہارے بیوی بچے رات کو بھوکے سوتے ہیں۔ میں ایسا سبق سکھاؤں گا کہ زندگی بھر یاد رہے گا۔ وہ بڑی تیزی سے گھر واپس آ کر بستر پر لیٹ گیا اور ایسا ظاہر کیا جیسے سو رہا ہے۔ تھوڑی دیر میں باپ بھی گھر واپس آ گیا اور جا کر سو گیا۔ بیٹے نے جب دیکھا باپ گہری نیند سو گیا ہے تو وہ اٹھا اور چپکے چپکے گھر سے باہر نکلا، تیزی سے وہاں گیا جہاں باپ نے پیسے چھپا رکھے تھے۔ اس نے زمین سے پیسوں کا کوزا نکالا، اس کی جگہ ایک پتھر رکھ کر مٹی پہلے کی طرح برابر کر دی اور کوزا لے کر گھر آ گیا۔ اس رات کے بعد سے بیٹے نے جو پیسہ سونا اور چاندی تھا اسے اڑانا شروع کر دیا، تھوڑا بہت گھر میں بھی دیا۔ اسے معلوم تھا کہ ایک نہ ایک دن اس کے باپ کو ضرور پتہ چل جائے گا، لہذا اس نے سوچا کہ ایک دو دن میں جتنے پیسے ہیں سب خرچ کر دیے جائیں۔ اس نے کچھ پیسوں سے قالین، برتن اور دوسری گھریلو اشیاء خریدی اور کچھ پیسے اپنی ماں کو دے دیے، اور کچھ پیسوں سے اپنی ماں، بہن بھائیوں کے لیے کپڑے خریدے، اور ہاں اپنے باپ کے لیے بھی نئے کپڑے خریدے۔ باپ کو کیا پتا، وہ تو یہی سمجھتا رہا کہ بیٹے نے کوئی نیا کام شروع کیا ہے اور اس کی آمدنی زیادہ ہو گئی ہے۔ وہ روزانہ لذیذ سے لذیذ کھانے کھاتا اور بڑا خوش ہوتا۔ اسے کیا خبر تھی یہ اسی کے پیسوں سے ہو رہا ہے۔ زیادہ دن نہیں گزرے تھے بیٹے نے سارے پیسے خرچ کر ڈالے۔ آخر کار ایک رات کنجوس آدمی پھر اپنی جگہ پر گیا اور کوزہ نہ پایا تو سمجھ گیا کہ قصہ کیا ہے۔ یہ سوچ کر اس کے ہوش اڑ گئے، وہ واپس گھر کی طرف پلٹا۔ جب کمرے میں واپس آیا تو دیکھا کہ اس کا بیٹا اپنے بستر پر نیم دراز ہے، گویا وہ انتظار ہی کر رہا تھا کہ باپ واپس آئے گا اور چیخو پکار مچے گی۔ وہ بڑے سکون سے باپ کی چیخو پکار سنتا رہا۔ اس کنجوس آدمی نے بھی کافی شور شرابہ کیا مگر کچھ نہ ہوا، کیونکہ پیسے تو سب خرچ ہو چکے تھے۔ رات تو گزر گئی، اگلی صبح بیٹے نے باپ سے کہا، ابا جان اتنا پریشان نہ ہوں اور خود کو اذیت نہ پہنچائیں، ان چند دنوں میں آپ کے پیسے جو میں نے خرچ کر ڈالے تو کیا ہوا؟ جو کھانے آپ نے ان دنوں کھائے کیا وہ لذیذ نہیں تھے؟ ہم نے تو آج تک کبھی ایسے کھانے نہیں کھائے تھے، آپ اس قدر محنت کیوں کرتے ہیں اور پیسے کیوں کماتے ہیں؟ جب پیسے ہوں تو پھر گھر والے سختی کیوں اٹھائیں؟ میں نے اس کوزے کی جگہ ایک پتھر رکھ دیا تھا، آپ سمجھیں کہ وہ پتھر پیسوں سے بھرا کوزہ ہی ہے، کیونکہ آپ کا تو انہیں خرچ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، تو پھر اس پتھر اور پیسوں سے بھرے کوزے میں کوئی فرق نہیں۔ کنجوس آدمی جو اپنے پیسوں سے محروم ہو چکا تھا اپنے بیٹے کی باتیں سننے کے بجائے آہوزاری کرنے لگا۔ بیٹے نے ایک بار پھر باپ سے کہا، ابا جان اگر آپ اسی طرح پیسے جمع کرتے رہے اور اسے خرچ نہیں کیا تو کسی وقت اگر مر گئے اور ان پیسوں کو استعمال کرنے کا موقع ہی نہیں ملا تو کیا فائدہ؟ اور فرض کریں کہ اگر آپ کو اس بات کا موقع بھی ملا کہ آپ نے ہمیں بتا دیا کہ پیسے فلاں جگہ چھپا رکھے ہیں اور پھر آپ مر گئے، تو ان پیسوں کا خود آپ کو کیا فائدہ؟ آپ کے مرنے کے بعد تو گھر والے جو چاہیں ان پیسوں پر کریں، بلکہ وہ پیسے ملنے پر خوشی بھی منائیں گے، کیونکہ آپ کی موت ان کے دولت مند بننے کا سبب بنی ہے۔ لہذا ابا جان کنجوسی چھوڑ دیں اور ہر کام حساب کتاب سے انجام دیں۔
سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین اب سماعت فرمائیے آج کے دن کی مخصوص دعا اور اس کا ترجمہ، اور اسی دعا کے ساتھ ریڈیو تہران کی آج کی نشریات بھی ختم ہو جائیں گی۔ تو ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی اذهب اللیل مظلما بقدرته وجاء بالنهار مبشرا برحمته وَكَسَانِي ضِيَاءَهُ وَأَنَا فِي نِعْمَتِهِ اللَّهُمَّ فَكَمَا أَبْقَيْتَنِي لَهُ فَأَبْقِنِي لِأَمْثَالِهِ وَصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَلَوْ تَفْجَعْنِي فِيهِ وَفِي غَيْرِهِ مِنَ اللَّيَالِي وَالْأَيَّامِ بِارْتِكَابِ الْمَحَارِمِ وَاكْتِسَابِ الْمَآثِمِ وَارْزُقْنِي خَيْرَهُ وخير ما فيه وخير ما بعده واصرف عني شره وشر ما فيه وشر ما بعده اللهم إني بذمة الإسلام أتوسل إليك وبحرمة القرآن أعتمد عليك وبمحمد المصطفى صلى الله عليه وآله استشفع لديك. فاعرف اللهم ذمتي التي رجوت بها قضاء حاجتي يا أرحم الراحمين. اللهم اقض لي في الخميس خمسة لا يتسع لها إلا كرمك ولا يطيقها إلا نعمك. سلامة أقضى بها على طاعتك وعبادة أستحق بها جزيل مثوبتك وسعة في الحول من الرزق الحلال وأن تؤمنني في مواقف الخوف بأمنك وتجعلني من طوارق الحموم والغموم في حسنك. وصل على محمد وآل محمد واجعل توسلي به شافعا يوم القيامة نافعا إنك أنت أرحم الراحمين.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران وریدون کو السلام علیکم. دا تہران دے دا ایران دا اسلامی جمہوریت غاک